سوره فاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صلوات بيديه محمد عليه الصلاة والسلام. آپ سے درخواست ہے سورہ فاتحہ کی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، شہید قائد علامہ سید عارف حسین الحسینی، غزہ کے مظلوم شہداء، پارا چنار، ہنگو اور کوئٹہ میں بھی آج ایک مومن شہید کر دیے گئے، ڈاکٹر سقلیر سبی میں، ان تمام شہداء کے سارے ثواب کے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد. ایک بار اور ذرا اس سے بہتر انداز میں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقام، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، یا ہمارا رب ہمارا پالنے والا اللہ ہے، ثم استقاموا اور اس کے بعد وہ ثابت قدم رہے، اس کے بعد وہ اپنے اس قول پر قائم رہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایسے لوگوں پر جنہوں نے یہ اعلان کیا اور صرف اعلان نہیں کیا بلکہ اس پر قائم بھی رہے، ثابت قدم بھی رہے، ان لوگوں پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ یہ محزون ہوتے ہیں، نہ یہ غم زدہ ہوتے ہیں، کوئی غم ان کے قریب نہیں آتا. یہ سورہ احقاف 46واں سورہ، اس کی 13ویں آیت ہے. انشاءاللہ زندگی رہی 9 دن تک اسی آیت کو سلامہ کلام قرار دیں گے، اور عنوان آپ پڑھ چکے، موضوع آپ پڑھ چکے، پھر اعلان کے دیتا ہوں. آج تمہیدی مجلس ہوگی کہ قیام کربلا کے اسباب، قیام کربلا کیوں برپا ہوا. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ پہلی بار اس موضوع پہ نہیں پڑھا جا رہا، نہ ہی میں پہلا آدمی ہوں. علماء اس موضوع پہ مسلسل پڑھتے رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے. بس ایک چیز جو آج تمہیدی مجلس میں دو باتیں آپ کے سامنے مجھے پیش کرنا ہے. پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیے، واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ ہر مورخ نے، ہر مفسر نے جو تاریخ کا مفسر ہے، اپنے اپنے اینگل سے اس کی تفسیر کی ہے، اپنے اپنے زاویے سے، اپنے اپنے نقطۂ نگاہ سے. لہذا یہ نہ سمجھیے گا کہ کربلا کی کوئی تفسیر پہلی اور آخری تفسیر ہے، یہ نہ ہوا نہ قیامت تک ہو سکے گا. واقعہ کربلا کو ہر مورخ نے یا ہر مکتب فکر نے اپنے حساب سے اس کی تفسیر کی ہے، یعنی اپنے پہلو کو بچاتے ہوئے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے. کوفیوں نے اگر کی تو اپنے آپ کو بچایا، بے وفائی کے داغ کو دھونا چاہا، تعویلات کی. تو یہ ذہن میں رکھیے آپ کہ جو بھی واقعہ کربلا کی تفسیر یا تشریح کرتا ہے وہ اپنے اینگل سے کرتا ہے، اپنے زاویے سے کرتا ہے. ہم نہیں چاہیں گے، مثال دے رہا ہوں، کہ ہماری پکڑو، ہم پکڑے جائیں، یا ہم وہ تفسیر کریں گے کہ جس میں ہماری گرفت نہ ہو، ہم کہیں سے نہ پکڑے جائیں. سمجھ میں آگے؟ تو مورخین نے بنو میاں اور بنو عباس کے دور میں کیا کیا؟ یہی کیا کہ واقعہ کربلا کو اس طرح پیش کیا جائے کہ ان کی گرفت نہ ہو. تو یہ ہر واقعے کے بارے میں پوری تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ کا یہی دستور ہے کہ جو بھی تفسیر کرے گا وہ اپنے زاویے سے کرے گا، اپنے اینگل سے کرے گا. ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمیں ان سب باتوں کو بھی دیکھتے ہوئے چلنا ہے، حقائق پر بات کرنی ہے، معجزات پر نہیں. حقائق پر. حقائق کیا اور معجزات کے یہ دو لفظ میں نے کیوں استعمال کیے؟ دیکھیں میں معجزات پہ بات کروں گا تو وہ صرف آپ کے لیے قابل قبول ہیں، دوسرے کے لیے تو قابل قبول نہیں ہے نا. میں یہاں سے معجزے بیان کر، بھائی میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہے، آپ کا بھی یقین ہے، لیکن وہ ہمارے لیے ہے نا. میں یہاں سے معجزے بیان کروں گا، بھائی دوسرے کے لیے قابل قبول نہیں. دوسرا ان معجزات کو جب ہی قبول کرے گا جب پہلے وہ حقائق کو مانے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب وہ حقیقت کو تسلیم کرے گا، جب وہ حقائق کو مانے گا، جب وہ شخصیات کے اس بلندی کا قائل ہوگا، ان کی معراج کا قائل ہوگا، پھر وہ معجزات مانے گا. ویسے آپ معجزات اس کو سناتے رہیے، اس پہ کوئی اثر ہونے والا نہ ہوتا ہے آج کل کہ بھائی انہیں خود ہی بنا لیے، جو بھی کہانیاں ہیں قصے انہیں گڑ لیے، ایسے ہی ہے نا. تو ہم حقائق پر بات کریں گے. کیوں؟ ہمیں صرف آپ کو نہیں سنانا، ہمیں محض آپ کو نہیں سنانا، بلکہ کچھ دلائل بھی قائم کرنے تاکہ کچھ ہمارے برادران کی بھی بات سمجھ میں آ جائے کہ حقائق کیا ہیں، حقیقتیں کیا ہیں، تاریخی حقائق کیا ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیے آپ کہ ان سب باتوں کو ہمیں لے کر چلنا ہے. مثلا واقعہ کربلا کو بہت بیان کیا جاتا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے، میں نے عرض کیا کہ ایسا نہیں کہ سب، بہت سارے علماء جو صرف واقعہ کربلا کو فوکس رکھتے ہیں، فضائل میں بھی مسائل میں بھی ٹھیک ہے، لیکن عوام الناس کی بات کر رہا ہوں، عمومی سطح کی بات کر رہا ہوں کہ واقعہ کربلا 10 یا 15 منٹ سے زیادہ کریں. یعنی جناب سید الشہداء ہماری زندگی میں کتنے ہیں کہ 28 رجب کو آپ کا سفر شروع ہوا، 10 محرم کو شہید ہو گئے. یہاں سے ہم شروع کرتے جناب سید الشہداء کو، 28 رجب سے شروع کرتے ہیں، 10 محرم کا ختم، اس کے بعد اسرا کا اور اسیروں کا جو بھی ان پر گزری اس پر بات کرتے ہیں. یہ عموماً یہی ہے. لیکن اس سے پہلے کیا ہے، اس سے پہلے کیا ہوتا رہا؟ کیا ایک بات، ایک سوال بڑا تاریخی سوال ہے، کیا واقعی جناب سید الشہداء جنگ کرنا چاہتے تھے کربلا میں؟ اس کے ہاں اور نہ دونوں میں مشکل ہے. اگر آپ کہتے ہیں نہیں تو واقعی کربلا کی جنگ پہ اثر پڑتا ہے، خود جنگ پہ، یعنی مجبوراً لڑے، وہ تو لڑنی نہیں چاہتے تھے. اور اگر لڑنا چاہتے تھے تو پہلے کیوں نہیں لڑے؟ امیر شام کے زمانے میں کیا سب ٹھیک تھا؟ اس وقت کیوں نہیں لڑے؟ 10 سال 50 ہجری میں شہادت ہوئی نا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی، صلوات دے دیجئے محمد علیہ وسلم، 50 ہجری میں شہادت ہوئی، تو 10 سال کیوں نہیں لڑے؟ یہ بڑے اہم سوال ہے. لیکن ایک بات طے ہے، وہ جو ہم نے کہا نا حقیقتوں پہ بات کرنی ہے، تاریخی حقائق پہ. یہ تاریخی حقیقت ہے کہ آخر وقت تک جناب سید الشہداء نے اعلان کیا کہ میں لڑنا نہیں چاہتا. کہا نا میں ادھر نکل جاتا ہوں، میں کسی تیسری جگہ نکل جاتا ہوں، اگر تم نہیں چاہتے کہ مدینے جاؤں میں کہیں اور چلا جاتا ہوں، ہے نا. تو ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ امام جناب سید الشہداء امام علی مقام کا یہ جو بیان ہے نا کربلا میں، اور ایک بار نہیں، 9 محرم، 10 محرم کو صبح بھی، 10 محرم شام بھی، کہ کیوں میں نہیں لڑنا چاہتا تم سے، مجھے بلایا گیا تھا تو میں آیا، حجت تمام. اس پہ ہم بات کریں گے کہ حجت کیسے تمام ہوئی، مجھے جانے دو اس طرف، کسی طرف نکل جانے دو. کیا جناب سید الشہداء یہ بات نہیں جانتے کہ یہ جانے دینے والے نہیں ہیں؟ ان کا ایک ہی سوال ہے کہ بیعت کر لو. یہ ذہن میں رکھیے، لڑائی کس سوال پہ ہے، کہ یا بیعت یا سر. اب دیکھیے کتنے ائمہ طاہرین کے کرداروں کو بچا رہے ہیں جناب سید الشہداء، سیف کر رہے ہیں، سب کو سیف کر رہے ہیں، سب کو بچا رہے ہیں. کیسے بچا رہے ہیں؟ یوں بچا رہے ہیں، دیکھیں آپ نے کہا مجھے جانے دو، میں نہیں لڑنا چاہتا، کہیں اور چلا جاتا ہوں، جنہیں بلایا تھا، خط لکھے تھے، میں آ گیا. نہ لکھتے تو آتے؟ نہیں آتے، نہیں آتے. اس لیے نہیں آتے کہ 10 سال کے دور میں، جو امیر شام کا 10 سال کا دور ہے، امام امر بالمعروف کرتے رہے، نہی عن المنکر کرتے رہے، مدینے میں بھی، مکے میں بھی، خطبات بھی. لیکن امیر شام آپ جانتے ہیں کتنا بڑا مکار تھا، اس نے کبھی امام حسین علیہ السلام کو چھیڑا نہیں، کبھی ان سے کوئی تعرض نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ جانتا تھا کہ اگر بیعت طلب کی گئی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. لہذا امیر شام نے نہ تو امام حسن مصطفیٰ سے بیعت لی، مانگی طلب ہی نہیں کی، شرط یہ تھی کہ بیعت نہیں کروں گا، تجھے امیر نہیں کہوں گا، تجھے خلیفہ نہیں کہوں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لہذا اس نے پورے 10 سال، یعنی جناب سید الشہداء مومنٹ چلاتے رہے، تحریک چلاتے رہے، مگر لوگ جمع نہیں ہو رہے، اصحاب کو جمع کیا، انصار کو جمع کیا، مدینے میں، مکے میں، ہر ایک پہ حجت تمام کی خطبات موجود، یعنی خالی تو نہیں بیٹھے نا، مہم چلاتے، تحریک چلاتے رہے، لیکن لوگوں کی طرف سے حجت تمام نہیں ہو رہی. مولا کائنات نے خلافت لینے کے لیے جنگ کی نہیں کی، جنگ کی نہیں کی، لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. امام نے بتایا کہ میرا حق ہے، مدینے میں لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، امام گھر میں بیٹھ گئے، لڑے خلافت کے لیے. کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی معصوم جبر کے ذریعے، غلبے کے ذریعے، تلوار کے ذریعے کبھی حکومت نہیں لے گا جب تک کہ حجت تمام نہ ہو، لوگ تیار نہ ہو جائیں. اچھا ہوا کیا؟ وہی ہوا کہ تین دور گزرے، خلافت خود چل کے علی کے در پہ آ گئی. اب دیکھیں حجت تمام ہوئی نا، حالانکہ مولا جانتے ہیں کہ بعد میں یہ کیا کرنے والے ہیں، لیکن ظاہری طور پہ حقیقت کیا ہے؟ ظاہری حقیقت یہ ہے کہ پورا مدینہ گھر پہ آ گیا، جلغار کر دی کہ اگر آپ امیر نہیں بنیں گے تو ہم پھر بری الذمہ ہیں، پھر کوئی بھی بن جائے. اب اگر مولا امیر نہ بنے تو جتنی بھی خرابیاں ہوں گی یہ منافقین کیا کریں گے؟ سب مولا پر ڈال دیں گے کہ ہم نے تو حقدار کو حق دینا چاہا تھا، اس نے خود ہی نہیں لیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی حجت تمام ہے. مولا نے کہا کہ اگر اللہ نے عہد نہ لیا ہوتا علماء سے، اور اگر لوگوں کی حاضری پوری نہ ہو گئی ہوتی، تو میں کبھی بھی اس خلافت کو نہ قبول کرتا، کیونکہ اللہ نے عہد لیا ہے کہ جب اتنے لوگ جمع ہو جائیں، تمہارے پاس لوگوں کی جماعت پوری ہو جائے، قیام کرو. تو مولا نے کب اس کو قبول کیا؟ جب حجت تمام ہوئی لوگوں سے. امام حسن کا لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، امام حسن نے چھوڑ دی. اب جناب سید الشہداء کو خط لکھے، یہ تمہیدی مجلس ہے، اب ان کی تفصیلات پہ کل سے جائیں گے، ابھی مقدمہ بنا رہے ہیں. تمہید لکھ رہے، کتاب کی پیش گفتار آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ موضوع پورا آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، کل پھر تفصیل سے چلیں گے. تو جناب سید الشہداء کو ہزاروں خط آئے، ہزاروں خط لکھے. امیر شام نے منع کیا تھا، منع کیا تھا یزید کو کہ ان سے بیعت نہ لینا. وہ مکار تھا نا، مکار تھا، جانتا تھا کہ اگر ان سے بیعت مانگی مصیبت ہو جائے گی، لہذا چھوڑ دیا، بیعت نہیں مانگی. اور ایک مثال دیتا جاؤں کہ اگر آپ امیر شام کو سمجھنا چاہتے ہیں نا، امیر شام کی مکاریوں کو آج پورا اسلام بھگت رہا ہے، بھگت رہا ہے نا پورا اسلام. بالکل ایک کریکٹر میں آپ کو بتاتا ہوں، تجزیہ کر لیجیے گا، میں نے بہت اس پہ تحقیق کی ہے، جنرل ضیاء الحق. اگر آپ امیر شام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ضیاء الحق کو سمجھ لیجئے. آج جو کچھ بھی پاکستان میں رہا اسی خبیث کا کیا در ہے. تو اپنی شخصی آمریت بچانے کے لیے، آمریت کو بچانے کے لیے بالکل اتنا بڑا مکار تھا کہ جس کو قتل کراتا تھا اس کے جنازے میں پہنچ جاتا تھا، امیر شام کی طرح. تو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں رہے کہ ایک امیر شام نہیں، اس کی پیروی کرنے والے ہر دور میں اس طرح کے لوگ موجود رہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. وہ سب کچھ، یہ جو آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، اس کی ایک کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس خبیث نے جو کچھ کیا اس ملک کے ساتھ، آج سب کو ذلت رسوائی کا سامنا ہے، ہم کو، آپ کو، سب کو، کہ ہر ایک سے ڈرے ہوئے، ہر ایک سے دکھ کے، پبلک نہیں، حکمران ڈرے ہوئے. لیکن یہ کیا دھرا کہاں کا؟ وہاں کا. تو امیر شام جانتا تھا، بیٹے کو بھی وصیت کی بیعت نہیں لینا، لیکن اس نے سوال کر لیا بیعت کا. اب جناب سید الشہداء کیا کریں؟ اب دیکھیے، آپ کے انکار نے بتا دیا کہ نہ تو علی کسی باطل کے سامنے جھک سکتے ہیں، نہ حسین کسی باطل کو امیر، نہ حسن کسی باطل کو امیر مان سکتے ہیں. اور واقع کربلا کے بعد بھی ائمہ طاہرین کے کردار نے بتا دیا کہ کسی بنی امیہ یا بنی عباس کے خلیفہ کی جرت نہیں ہوئی کہ کسی امام سے پھر دوبارہ بیعت طلب کرتا. کسی نے مانگی بیعت؟ نہیں مانگی، کیونکہ بیعت جس سے بھی مانگی جاتی ہے یہ ہوتا. اور اب یہی آٹھویں امام، امام علی رضا علیہ السلام، وہ بھی بات واضح ہو گئی کہ آپ نہیں گئے، چل کر آئی ولی عہدی. اگر نہ لیتے تو بنی عباس اسی روش پہ چل رہے تھے نا، بنو امیہ کی کیا الزام ہوتا کہ ہم نے تو چاہا تھا اہل بیت کو حق دے دیں، انہوں نے خود ہی نہیں لیا. لہذا حجت تمام ہوئی نا، کیونکہ خود چل کر آئے، امام کے پاس چل کر آئے، امام تو نہیں گئے. لہذا جناب سید الشہداء حجت تمام کر رہے ہیں، جانتے ہیں لیکن بتا رہے ہیں کہ دیکھو بلایا تھا اس لیے آیا، میں کہیں اور چلا جاتا ہوں، کسی تیسری جگہ چلا جاتا ہوں. وہاں سے جواب کیا ملا؟ یعنی جناب سید الشہداء اور امام حسن میں کوئی مزاج کا اختلاف نہیں ہے. امام حسین یہ بتا رہے ہیں کیسے میرے بھائی کو صلح کی پیشکش کی گئی تھی, وہ نہیں لڑا. اگر تم میری بات مان جاؤ میں بھی نہیں لڑتا ہوں, مزاج کا فرق نہیں. اگر وہاں تم نے بیعت طلب کی ہوتی تو وہاں بھی میرا بھائی لڑتا, یہاں بھی تم بیعت کا سوال کر رہے ہو لہذا میں لڑ رہا ہوں. بیعت کا سوال چھوڑ دو, بیعت نہ کرو, رہی رہے گی. امیر شام کے دور میں رہ رہے تھے کہ نہیں رہ رہے تھے امام حسین علیہ السلام, بیعت کا سوال نہیں تھا. لہذا امام سید الشہداء اپنے بابا کو بھی اور دوسرے امام کو بھی یعنی سیو کر رہے کہ بابا مسئلہ مزاجوں کا نہیں ہے, ان سب کا مزاج مزاج ربوبیت ہے, مزاج رسالت ہے, مزاج الوہیت ہے کہ جانتا سب کچھ ہے پروردگار. لیکن جب تک انبیاء کو بھیجے گا نہیں جزا اور سزا کا تصور ختم ہو جائے گا. ہر کام اللہ کی مرضی سے ہونے والا تھوڑی ہے, اس نے آپ کو اختیار دیا ہے. آپ اچھائی برائی اپنی مرضی سے کرتے ہیں, آپ یہاں مرضی مجلس میں آئیں اپنی مرضی سے یا کوئی اور قوت آپ کو لے کر آ گئی. آپ نے سوچا جانا ہے نہیں جانا, جانا ہے چلو, جس کو نے سوچا نہیں جانا نہیں آیا. اپنے اختیار ہے نا, اچھائی برائی اپنے اختیار سے. کئی کئی دن منصوبے بنا رہا ہے یہ کام کروں کہ نہ کروں, خود سوچ رہا ہے نا. اچھا ہو گیا واہ واہ کیا زبردست کام کیا, اسی کی تعریف ہو رہی ہے نا, اپنی بھی تعریف. غلط ہو گیا اللہ کی مرضی تھی, اللہ نے ایسا چاہا. حالانکہ سوچ خود رہا ہے, سمجھ خود رہا ہے, کام خود کر رہا ہے, اسی لیے جزا سزا کا تصور ہے. اگر اپنا اختیار نہیں اچھائی برائی پہ تو پھر جزا اور سزا کا تصور کیسے ہوگا؟ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. پھر جزا اور سزا کا تصور کیسے, جزا اور سزا کا تصور پھر نہیں آ سکتا. جزا اور سزا کا تصور ہی اسی لیے آ رہا ہے کہ آپ کا اپنا اختیار ہے, آپ اپنے اختیار سے اچھائی بھی کر رہے ہیں, آپ اپنے اختیار سے برائی بھی انجام دے. آپ کہیں جا رہے ہیں تو اپنی مرضی سے, آ رہے ہیں تو اپنی مرضی سے, لیکن یہ اختیار ایک حد تک ہے. وہ الگ بحث ہے کہ کہاں پہ جا کے پروردگار فرعون نمرود جیسی طاقتوں کو ختم کر دیتا ہے. لہذا یزید نے بیعت کا سوال کیا, جب بیعت کا سوال کیا تو جناب سید الشہداء بیعت تو نہیں کر سکتے, اور راستے نکال رہے ہیں ان کے لیے, ان کو بچانے کے لیے, یہ میرے قتل سے بچ جائے. نہیں مانے, لڑائی ہوئی. اور پھر لڑائی کیسی ہوئی وہ پھر آپ ظاہر کی سن رہے ہیں, ابھی سنتے چلے جائیں گے. ابھی ہم مقدمہ بنا رہے ہیں کہ وجہ کیا ہوئی, اس کے بعد پھر تفصیل بیات میں جائیں گے کہ کہاں سے شروع ہوا, قیام کے اسباب کیا ہوئے وہ بعد میں. لیکن پہلے یہ سمجھنا ہے جو اصولی چیز ہے, اس بات کو سمجھ میں آ جائے کہ مزاج کی بات نہیں. کوئی بھی امام کسی امام کی جگہ ہوگا وہی کام انجام دے گا جو وہ اس وقت امام انجام دے رہا ہے. امام حسین کی جگہ امام حسین ہو, حسن ہو, امام حسن کی جگہ امام حسین ہو, ایک ہی کام. جیسی صورتحال سامنے آ رہی ہے ویسی ہی حکمت عملی کے تحت امام کام انجام دیتا ہے. اس نے بیعت طلب کی, لہذا جنگ ہوئی. جنگ ہونے کے بعد کیا ہوا, جنگ ہونے کے بعد یہ ہوا کہ جناب وہ جسے اپنی کامیابی سمجھ رہے تھے, اب آئیے یہاں سے ایک دوسرے رخ پہ آپ کو لاتا ہوں. دیکھیے عجیب واقعہ ہے واقعی کربلا, یہ بات بھی آج آپ کی سمجھ میں آ جانی چاہیے. شہید ہونے کے بعد شہادت کا واقعہ مشہور ہوتا ہے ہمیشہ, جب کوئی شہید ہو جائے گا جب تو اس کی شہادت کا ذکر ہوگا. لیکن یہ واقعہ کربلا اور جناب سید الشہداء کی شہادت تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہے کہ شہادت سے پہلے آپ کی شہادت مشہور ہے اور واقعے سے پہلے یہ واقعہ کربلا مشہور ہے. یہ میں نے کسی خاص مطلب پہنچانے کے لیے جملہ کہا ہے آپ کو کہ واقعہ کربلا ہونے سے پہلے یہ واقعہ زباں زد عام ہے مدینے میں کہ یہ واقعہ ہوگا, اور جناب سید الشہداء کے شہید ہونے سے پہلے ہر صحابی جانتا ہے کہ حسین شہید ہوں گے اور ایسے شہید ہوں گے, کیونکہ ولادت کے وقت ہی رسول نے بتا دیا شہید ہوں گے. واقعے سے پہلے ہی یہ واقعہ مشہور ہو گیا, لہذا اب اس واقعے کا شہادت کے بعد زندہ رہنا یہ کسی انسانی دماغ کا کمال نہیں بلکہ یہ فطرت کا اعجاز ہے کہ فطرت یہ چاہتی ہے کہ یہ واقعہ زندہ رہے, یعنی فطرت الہی کے عین مطابق ہے. اس لیے واقعہ ہونے سے پہلے سے یہ سارا ہر ایک کی زبان پر ہے. کسی کو خاک دے کے جا رہے ہیں, جناب ابن سلمہ کو خاک دے کے گئے ہیں, کبھی پیار کرتے ہیں کبھی منبر سے اتر آتے ہیں. لہذا اس کے بعد واقعہ کربلا کے بعد تمام بنی امیہ, مروان اس نے چوتھے امام سے بیعت طلب نہیں کی, عبد الملک ابن مروان اس نے چوتھے امام سے بیعت طلب نہیں کی, پانچویں امام سے کسی بنو امیہ کے خلیفہ نے بیعت طلب نہیں کی, عباسیوں نے چھٹے امام سے ساتویں امام سے کسی امام سے
کسی نے میت طلب نہیں کی. کیوں؟ وہ ایک سبق اتنا بڑا دے دیا تھا حسین نے کربلا میں. صلوات نہیں دیجیے محمد. ایک سبق اتنا بڑا دے دیا تھا کربلا میں جناب سید شہدا نے کہ پھر کسی باطل قوت کی ضرورت نہ ہو سکی کہ کسی امام سے بیعت طلب کرتا. یہ تو ایک وجہ جو میں نے آپ کو بتائی کہ گزرے والوں کو بھی محفوظ کریں جناب سید الشہداء اور آنے والے. اب دوسرا پہلو, دو باتیں, ایک تو یہ بات ہو گئی, یہ تو مقدمہ تھا پہلی حصے میں کہ ہمیں پڑھنا کیا ہے, اس کا ہم نے مقدمہ پیش کر دیا, کل سے اس کی تفصیلات میں جائیں گے. دوسری چیز کہ جو شخصیت یہ انقلاب برپا کر رہی ہے اس شخصیت کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں, صرف مصائب کی حد تک جانتے ہیں یا نہیں. واقعہ کربلا میں جناب سید الشہداء کی 56-57 سال کی محنت, معلومات, نالج, تاریخ, جنگوں کے تجربات, رسول کا دور, پہلا دور, دوسرا دور, تیسرا دور, بابا کا دور, بابا کی جنگیں, ان جنگوں میں تو خود جناب سید الشہداء نے شرکت بھی کی ہے نا, صفین, جمل, نہروان میں آپ نے شرکت بھی کی ہے. تو آیا اچانک واقعہ ہو گیا یا 56-57 سال کی اسٹڈی؟ اب اس کو آپ محسوس نہ کیجیے گا میرے لفظ کو جو میں نے لفظ استعمال کیا. دیکھیے معصوم اپنی جگہ, علم غیب اپنی, سب اپنی جگہ, لیکن ہمیں کیا کرنا ہے, ہم نے کہا کہ تاریخی حقیقت کو پیش کرنا ہے. تاریخی حقیقت یہ ہے کہ عصمت کے علاوہ, علم غیب کے علاوہ بھی جناب سید الشہداء کے پاس 56-57 سال کا جو نالج ہے کرداروں کے بارے میں, کریکٹرز کے بارے میں کہ کون کس کردار کا حامل ہے, ایک ایک واقعے کو دیکھ رہے ہیں نا, لہذا اس شخصیت کو سمجھنا, اس شخصیت کے بارے میں جاننا یہ پہلے مرحلے میں ضروری ہے کہ نہیں, کہ ہمیں مزاج سمجھ میں آ جائے کہ حسینیت کا مزاج کیا ہے. بچپن سے جو آپ دیکھیں وہ ہے کیا, حسین ہے کون, صرف کربلا کے واقعے تک ہے, یعنی بچپن سے رسول نے خاص مقام دیا تھا, خاص, وہ خاص مقام میں ایک مقام یہ تھا کہ اگر کوئی اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دینا چاہتا ہے جنت کے سردار کو دیکھنے سے تو میرے حسین کو دیکھا کرے. اب رسول کی جو یہ حدیث ہے کہ جناب سید الشہداء کے بچپن کے لیے ہے کہ جب تک یہ چھوٹا ہے جب تک اس کو دیکھنا تو ایسا لگے گا جیسے جنت کے سردار کو, ہمیشہ کے لیے, کب کے لیے. تو پہلے اس شخصیت کو دیکھنا ہے ہمیں آج کہ جناب سید الشہداء کی شخصیت کیا ہے. سب سے پہلے جس ہستی کا نام آئے گا تربیت کے حوالے سے وہ ہیں آپ کے نانا پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیے اس بات کو یاد رکھیے گا کہ معصومین علیہ السلام کی تربیت جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کیا ہے, تاکہ تاریخ میں آپ کے لیے درس محفوظ ہو جائے. اگر کوئی تربیتی سسٹم نہیں ہوگا تو آپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں گے؟ لہذا اس لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ نانا کے زیر سایہ تربیت حاصل کی, ماں نے تربیت کی, بابا نے تربیت کی, ورنہ ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کہاں سے لاتے نصاب؟ تو یہ پورا نصاب مکمل کیا کہ ہے معصومین کا گھرانہ, لیکن کیونکہ ایک نصاب بنانا ہے, جیسے سسٹم ہوتے نا, بیکن ہاؤس سسٹم, آغا خان سسٹم, کتنے بدنصیب ہیں ہم لوگ کہ ایک اہل بیت کا سسٹم نصاب پورا موجود ہے تعلیمی, ہم پتہ نہیں کہاں کہاں بھاگ رہے ہیں. پورا سسٹم موجود ہے تعلیم کا, اس پہ ہمارے برادران کچھ کام بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ دیکھیے کہیں نہ کہیں نتیجہ نکلے گا, پروردگار دے گا. لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں, تو یہ جو تربیت کی جب ہم بات کرتے ہیں یہ مت سوچیے کہ وہ تو معصوم تھے, وہ تو لوہے محفوظ کی تلاوت کر کے آئے تھے. یہ چیزیں کیا کرتی ہیں, ہماری علمی صلاحیت کو ایک جگہ روک دیتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات بھائی؟ یہ تو مسلمات ہے کہ ان کے پاس لوح محفوظ کا علم ہے, اس میں کس نے کس کو انکار ہے. قرآن کے دلائل موجود, ہم ایک اشرے میں پڑھ بھی چکے, اس پر پوری دلیلیں بھی دے چکے کہ علم ہی کی تو فضیلت ہے. جب آدم کو ملائکہ پر فضیلت ہے تو پھر ان کو تو سب پر فضیلت ہے, یہ تو ہم پڑھ چکے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک تربیتی نظام ہے, ایک سسٹم ہے جس کے تحت آگے چل رہی ہے گاڑی. تربیت, رسول نے تربیت کی, علی نے تربیت کی, ماں نے تربیت کی, تو اب یہاں اس طرف نہ چلے جائیے گا کہ معصوم کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے. بھائی معصوم کو نہیں, آپ کو تو ہے. تو اگر معصوم کوئی تعلیمی سسٹم نہ دے کے جائے, تربیت کا سسٹم نہ دے کے جائے, تو آپ کہاں جائیں گے؟ آپ یہی سر ٹکرائیں گے پیلے اسکول کے سسٹم میں, پاکستان بورڈ کے سسٹم میں، بیکن ہاؤس کے سسٹم میں، آغا خان کے سسٹم میں، اور نہ معلوم اب تو ہر گھر میں ایک الگ نیا سسٹم جس کے ایک دماغ میں گھس جاتا ہے وہ ایک سسٹم بنا دیتا ہے، یہ والا سسٹم چلاؤں گا میں. تو اب یہاں تو یہ حال ہے، کھچڑی پکی ہوئی ہے، بچے بےچارے کچھ بن ہی نہیں پا رہے اسی چکر میں کہ کون سا سسٹم پڑھے. وہ بس وہ اتنا پڑھتے ہیں کہ نوکری اچھی مل جائے. ہاں اصل مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے ان بےچاروں کا کہ نوکری اچھی مل جائے، بس یہ پڑھائی کا مقصد ہے پورا. صلوات بھیجیے محمد علی محمد کا. تو پہلی شخصیت خدا کے رسول، خدا کے رسول کا عالم کیا ہے؟ خطبہ دے رہے ہیں. اب میں اب جو روایات پڑھو مسلمات، مسلمات سے مراد یہ کہ کسی فرقے کو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم اسی لیے پڑھ رہے ہیں حقائق کی جو بات کریں تاکہ سب کے لیے قابل قبول ہو جائے. ورنہ ہمارے حساب سے تو واقعی کربلا جناب آدم بھی جانتے ہیں، جناب نوح بھی روئے، جناب ایوب بھی روئے، سب انبیاء سے ذکر ہے، اور زمین کربلا کا بھی ذکر ہے. تمام انبیاء نے، اکثر انبیاء کا ذکر ہے کربلا کے زمین سے گزر ہوا تو کیا کیا واقعات پیش آئی ہمارے حساب سے. لیکن ہم وہ بات کریں کہ جس میں ہمارے کوئی بھائی انکار نہ کر سکے. اب اس بات کا کوئی بھائی انکار نہیں کر سکتا مسلمان کہ پیغمبر ختم مرتبت نے جناب ام سلمہ کو، ام المومنین جناب ام سلمہ کو خاک شفا دی. سیاہ ستہ میں یہ بات موجود، جب جناب سید الشہداء کی ولادت ہوئی تو واقعی کربلا کی خبر دی، شہادت کی خبر دی. مدینہ کے لوگ جانتے تھے اس سفر کے بارے میں بھی، جانتے تھے جو سفر جناب سید الشہداء کرنے والے ہیں. تو پیغمبر کون جس نے خبر دے دی؟ اسی لیے بتانے کے لیے لوگوں کو کہ حسین کی ارزش کیا ہے میرے نزدیک، حسین کا مقام کیا ہے میرے نزدیک. خطبہ دے رہے ہیں، حسین اگر مسجد میں آ گئے تو ممبر سے اتر گئے، بچے کو اٹھایا گود میں لیا دوبارہ چڑھ گئے. یہ حرکت اگر کوئی عام ممبر پہ بیٹھنے والا کر دے، بتائیے آپ کیا سوچیں گے اس کے بارے میں؟ کر سکتا ہے ذاکر ایسے؟ نہیں کر سکتا. استثناءات کی بات نہیں کر رہا، استثناء میں کوئی ایسی بات ہو جائے تو ہو جائے، لیکن رسول کا روٹین یہی ہے. یعنی آپ کے یہ عادت ہے کہ جیسے ہی حسین آئے آپ ممبر سے اتر جاتے تھے، دور سے اٹھا کے لاتے تھے، زانوں میں بٹھا کے پھر خطبہ دیتے تھے. کیوں؟ بتا رہے ہیں. اور بیٹھ کے ایک نہ ایک حدیث ضرور کہتے تھے حسین کے بارے میں کہ پروردگار جو بھی اس سے محبت کرے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جس سے بھی میں محبت کروں تو اس سے محبت کرنا. ہر اس شخص کو دوست رکھ اے میرے اللہ جو حسین کو دوست رکھتا ہے. اب سب سن رہے ہیں، صحابہ کرام سن رہے ہیں، اور یہ حدیثیں میں نے عرض کیا کہ سب کے لیے ہیں، کوئی یہ نہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں شیعوں کے لیے، سب کے لیے حدیثیں یہ موجود ہیں. تو جناب سید الشہداء کے بارے میں بار بار یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، اصل ہے اس سے میری نسل چلے گی، اس سے میری ذریت چلے گی، یہ مجھے بچائے گا. حسین وہ ہے جو مجھے بچائے گا. کیا بچائے گا مجھے؟ پیغمبر کے بعد ہی تو واقعی کربلا ہوا ہے، بچایا کیا؟ یعنی سمجھانا یہ چاہ رہے کہ یہ نہ ہوگا ظاہر کہ نہ کلمہ ہوگا، نہ نماز ہوگی، نہ دین ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ مجھے بچائے گا، میرا حسین مجھے بچائے گا. کھیل رہے ہیں، کاندھوں پہ بٹھا دیا. اب یہ ساری چیزیں جناب امام حسین اسلام دیکھ رہے ہیں، اور صحابہ کرام بھی دیکھ رہے ہیں کہ حسین کا مقام ایک خاص مقام ہے. تمام افراد میں حسین کا مقام رسول کے نزدیک ایک خاص مقام، اور ڈانٹ دیتے تھے اگر کسی نے کوئی ایسی بات، کوئی جملہ کیا تو فوراً رسول برجستہ اس کو جواب دیتے تھے کہ خبردار سواری کے بارے میں بات نہ کرو، سوار کے بارے میں بات کرو. سوار کے بارے میں بات ہے نا. اب یہ ہماری یا نہیں دوسروں کی موجود ہے کہ کسی نے غلامی کی سند لکھنے کو کہا، غلامی کی سند لکھوا دیجیے. اچھا اس کے یہ سب جاننے کے باوجود مخالفتیں، دشمنیاں ہوتی ہیں. تو دیکھیے یہ بالکل ایک انسانی فطرت کی بات بتا رہا ہوں، آپ اپنے اطراف میں دیکھ لیا کیجیے کہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، فراڈ کیا ہے، سب جانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بعض موقع پہ حسد، بغض، انات، دشمنی، خاندانی رقابت، محلے کی رقابت، ساتھ پڑھتے تھے اسکول میں، پرائمری میں ساتھ جھگی میں رہتے تھے، یہ آگے کیوں چلا گیا، میں پیچھے کیوں رہ گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب یہ انسانی فطرت کام کر رہی ہے نا، معصوم تو نہیں ہے سب، یہ ساری انسانی فطرت حسد بغض. وہ وہی تھا کہ جانتے ہیں کہ رسول نے کیا کیا حسین کے بارے میں کہا ہے، لیکن بغض، انات، حسد کہ ہمارے بچوں کے بارے میں کوئی حدیث کیوں نہیں کی. کسی کے بارے میں ہے تو بتائیے، نہیں ہے نا. بڑوں کے بارے میں تو مل جائے گی, چلو جیسے بھی ہیں ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں. کسی کے بچے کو رسول نے گود میں اٹھا کے اس طرح پیار نہیں کیا. کسی کے بچوں کے بارے میں اور بھی بچے ہیں, دوسرے بھائی نہیں ہیں رسول کے, جناب جعفر کے بچے ہیں, جناب عقیل کے بچے ہیں, سب ہیں کہ نہیں ہیں, مسلم ہیں لیکن نہیں. رسول ان بچوں کے ساتھ جو سلوک ہے وہ بتا رہے کہ دیکھو, اس لیے بار بار دکھا رہے ہیں, متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ بچے خاص مقام رکھتے ہیں حسن اور حسین, اور ان میں بھی حسین, ان میں بھی جناب سیدی شہدا کا بالکل الگ مقام بتا رہے ہیں. یہ وہ ہے جو مجھے بچائے گا, یہ وہ ہے جو میرے کلمے کو بچائے گا, یہ وہ ہے جو میرے ہدف کو مقصد کو بچائے گا. تو جتنا بڑا مقصد ہو اتنی ہی بڑی قربانی دینا پڑتی ہے. ابھی ہم نے رسول کا تعارف کرایا کہ رسول کے تعارف کی ضرورت نہیں, اس پہ کوئی بحث نہیں. تو یہ رسول کون ہے؟ حسین کا نانا. حسین کون ہے؟ کوئی عام انسان نہیں, پیغمبر ختمی مرتبت کا نواسا ہے روح زمین پر, اور کربلا میں اعلان بھی کر رہا ہے کہ میرے سوا کوئی نواسا ہے تو لاؤ. تو بھائی ہوتے تو دنیا پیش کر دیتی نا, لے کر آتے لوگ, کوئی فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں, وہ بھی تو رسول کے نواسے, لیکن کوئی لے کر آیا؟ کوئی نہیں لے کر آیا. یہ ہے نانا. بابا کون؟ بابا کے لیے رسول کا ارشاد ہے, فعلی مال حق والحق مال علی یدور ماہو اینما دار. علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے, اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گھومتے ہیں, یہ ایک دوسرے کے گرد گھومتے ہیں, جدھر حق جاتا ہے ادھر علی, جدھر علی جاتا ہے ادھر حق جاتا ہے. یہ بابا, اور یہ حدیث بھی مشترکہ حدیث, اس میں بھی کوئی شک نہیں. اور اس کے علاوہ دعا بھی ہے کہ بالنے والے حق کو ادھر ادھر موڑ دے, جدھر جدھر علی مڑ جائے. تو یہ روایات جو مشترکہ روایات ہیں. تو حسین کا بابا کون ہے؟ وہ ہے جو حق کی میزان ہے, معیار ہے, ملاک ہے, مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات. وہ نانا, یہ بابا. اب ماں کون ہے؟ ماں وہ ہے جس کے بارے میں رسول ارشاد فرماتے ہیں, فاطمہ تو امہ ابیہا. فاطمہ اپنے بابا کی نہیں, یہی تو مسئلہ ہے کہ یہاں ماں کا ترجمہ نہیں ہے. ہاں ظاہری یہی ترجمہ ہے, ام کا یہی معنی ہے, ام ابیہا, ام کلثوم, کلثوم کی ماں, ام ابیہا اپنے بابا کی ماں. لیکن نہیں, جیسے قرآن کا ظاہر و باطن ہے, اہل بیت کا بھی ظاہر و باطن ہے. جب رسول ایک جملہ اپنی بیٹی کے بارے میں کہہ رہے تو اتنا سادہ نہ لیجئے, اتنا معمولی جملہ نہیں ہے. ظاہری معنی بھی ٹھیک ہے کہ اپنے بابا کی ماں ہے, کیوں؟ ایسے خدمت کی ہے جیسے ماں اپنے بیٹے کی خدمت, اپنے بابا کی ایسے خدمت کی ہے. لیکن ام کا ایک معنی کیا ہے؟ ام القرا. کیا مطلب ہے ام القرا کا؟ قریے کی جمع قرا, بستیوں کی ماں. تو بستیوں کی کوئی ماں ہوتی ہے کیا؟ ام کا لفظ اصل کے لیے استعمال ہوتا ہے, ام القرا, آبادیوں کی ماں, یعنی آبادیوں کی اصل, جہاں سے آبادیاں نکلی ہوں. ام کہتے ہیں ماخذ کو, سرچشمے کو, منبع کو, مصدر کو, جہاں سے چیزیں نکلتی ہیں, یعنی جہاں سے آغاز ہوتا ہے کسی بھی چیز کا, اسے عربی میں کہتے ہیں ام. ام کا معنی ہے ایک تو ماں کا, ماں کو کہتے ہیں ام, اور ایک معنی جو قرآن میں دیا گیا جیسے ام القرا کہا گیا مکے کو, کیا مطلب؟ آبادیوں کی اصل, آبادیوں کا مصدر, آبادیوں کا سرچشمہ, ام الخبائث, خباستوں کی ماں. شراب کو کیا مطلب؟ ماں ہے شراب کی کوئی نہیں, ام الخبائث یعنی تمام برائیوں کی جڑ. ام کا معنی کیا نکلا؟ جڑ, اصل, یعنی تمام برائیوں کی جو جڑ ہے, اصل ہے, وہ کیا ہے؟ شراب. ام الکتاب, کتاب کی ماں, کو ماں ہوتی ہے نہیں, یعنی کتاب کی جڑ, کتاب کی اصل, جیسے فاتحۃ الکتاب. ام الکتاب بھی کتاب کی اصل ہے, سورہ یاسین ہو یا کوئی بھی سورہ, اس میں اختلاف ہے, میں اس سے بحث نہیں. ام الکتاب, تو ام کا معنی سمجھ میں آیا؟ ام الکتاب, ام القرا, ام الخبائث, ام فلاں, اصل ہے. تو ام ابیہا, حسین کی ماں کون ہے؟ فاطمہ تو ام ابیہا, یہ اپنے بابا کی اصل ہے, یعنی یہیں سے رسالت, یہیں سے ولایت, یہیں سے امامت, یہ سارے سلسلے اس اصل کے ذریعے سے چلیں گے. صلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد. یہ ام ابیہا. اب میں تکرار نہیں کروں گا, اشارہ کرتا چلا جاتا ہوں کہ وہ جو ہے نا تعارف حدیث کسا میں, ام فاطمہ تو ابوہا والوہا بنو، وہ یہی مسئلہ ہے، کیونکہ یہ اصل ہے، اس کو بیچ سے ہٹا دیجئے، رسالت ناقص، ولایت ناقص، امامت ناقص رہ جائے گی، یہ اصل ہے، یہ سرچشمہ ہے، یہ ماخذ ہے، یہ مادن ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول سے بڑا مرتبہ ہے، علی سے بڑا مرتبہ نہیں، پروردگار نے جب معصومین کو خلق کیا تو ہر ایک کا اپنا اپنا ایک منصب ہے، مثلا جناب سید الشہداء پورے واقعے کربلا میں قربانی دینے کے باوجود اپنے بابا سے افضل ہیں؟ نہیں ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسا نہیں ہے، سب کا اپنا اپنا ایک مقام، تو جناب فاطمہ کا نور کی خلقت، آپ کے وجود کی خلقت کا سبب کیا ہے؟ ام ابیہا اصل بنے گی، فاطمہ نہ ہو تو امامت، رسالت، ولایت کوئی بھی چیز مکمل ہونے والی نہیں، اس لیے رسول نے کہا ام ابیہا، ہے تو بیٹی لیکن اس سے اس کے بابا کی اصل چلے گی، یہ جڑ ہے، یہی سے سلسلہ چلے گا آگے تک، صلوات بھیجیے محمد آل محمد. اب میں یعنی اگر بی بی کے موضوع پہ گفتگو کرتا ہوں تو میرے کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، بولتا چلا جاؤں گا، موضوع سے ہٹ جاؤں گا، آپ پریشان ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی ایک بات مطلب تعارف ہو رہا ہے نا ان کی شخصیت کا. حسین کون؟ جس کی ماں کے لیے رسول کہہ رہے ہیں من اغضبہا اغضبنی، من اغضبنی اغضب اللہ، جس پر یہ غضبناک اس پر میں غضبناک، جس پر میں غضبناک اس پر اللہ غضبناک، من رضاہا رضانی، من رضانی رضا اللہ، جو جس کو اس نے راضی کیا یا جس سے یہ راضی ہوئی اس سے میں راضی ہوا، اور جس سے میں راضی ہوا اس سے اللہ راضی ہوا، من اذاہ فقد اذانی ومن اذانی فقد اذ اللہ، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، لفظ اذیت اس نے اللہ کو اذیت دی، تو ماں کا تعارف یوں کہہ کر کرایا. تو اب حسین سب کچھ دیکھ رہے بھی رہے سن بھی رہے، رسول کی زندگی کے 6 سال دیکھے، بھائی نواسا ہونا اپنی جگہ، صحابی بھی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ 2 سال کا بچہ تو صحابی ہے، صلوات بھیج دیجئے، ذرا بلند آواز سے صلوات بھیجئے گا. سارے اتار چڑھاؤ دیکھے آپ نے، ثقیفہ کی کاروائی بھی دیکھی جو کچھ ہوئی، اس کے بعد جو گھر پہ ہوا وہ بھی دیکھا، ہر چیز دیکھ رہے، کرداروں کو پہچان رہے نا اسے، میں نے کہا نا ابھی تو تاریخی نظر سے دیکھ رہے ہیں، ابھی اس کو چھوڑ دیجئے کہ معصوم ابن علم لدنی کے حاوی، کیونکہ ابھی ہمیں سب کو سمجھانے والی بات کرنی نا، تو ہمارا عقیدہ ہے ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم ابھی تو تاریخی حقیقت پہ بات کر رہے ہیں، حقائق پہ بات کر رہے ہیں. ثقیفہ کی کاروائی کو دیکھا، اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ دیکھا، جو سلوک کیا گیا بابا کے ساتھ وہ دیکھا، جو ماں کے ساتھ سلوک کیا مدینہ والوں نے وہ بھی دیکھا، ان تمام واقعات کو دیکھ رہے ہیں، پہلا دور، دوسرا دور، تیسرا دور، عصبانیت، زمانے جاہلیت کی ساری عصبیتیں اوپر اٹھ کے آ گئیں، یعنی اب ہر کوئی اپنا مطلب نکالنے کے لیے تعصب سے کام لیتا ہے، قوم کا تعصب، برادری کا تعصب، کسی کو گرانا ہے تو تعصب، کسی کو چڑھانا ہے تو تعصب، یہ سب برادریوں میں پھر وہ قبائلی سسٹم لوٹ کر آنے لگا واپس. تیسرے دور میں یہ بڑی ایک مصیبت آ گئی، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں جناب سید الشہداء کہ کیا ہو رہا ہے، اور آپ دیکھیے بعض وقت عجیب سی صورتحال ہے، مولا کائنات راضی تو نہیں صورتحال سے، لیکن اس کے باوجود آپ جانتے ہیں کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا خلیفہ کو یہ الزام میرے اوپر رکھ دیں گے، بعض وقت ایسی صورتحال ہو جاتی ہے نا، بھائی کر کوئی رہا ہے الزام کسی پہ آ رہا ہے کہ کچھ کر دیا الزام مجھ پر، لہذا صورتحال یہ کہ جناب سید الشہداء اور امام حسن کو خود کھڑا کر دیا کہ بھئی کسی حملہ آور کو نہ جانے دینا، یہ مجھ پر ڈال دیں گے الزام، کیونکہ مخالفین میں کچھ مولا کائنات کے چاہنے والے بھی، مولا ہم تو چاہے نہ چاہیں وہ الگ بات، وہ تو لوگ خود بخود ہی گروپ بنا لیتے ہیں نا آدیش کی طرح، اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو لڑ رہے ہیں آپس میں لوگ، اس کے لیے وہ، اس کے لیے وہ، اس کے لیے لڑے جا رہا ہے، تو لہٰذا جناب مولا کائنات جانتے کہ یہ ہوگا، جناب سید الشہداء دیکھ رہے ہیں اپنے بابا کی مظلومیت کو، مظلومیت کہ کچھ کرتے ہیں تو مشکل، نہ کرے تو مشکل، اتنے لوگ ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، ام المومنین مکہ چلی گئی، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، شام والا مدد کرنے نہیں آ رہا، کسی پر کوئی الزام تاریخ نہیں رکھتی، کسی پر رکھا کسی تاریخ نے الزام کہ فلاں صاحبہ مکہ کیوں چلی گئیں، فلاں صاحبان ادھر ادھر کیوں چلے گئے، شاہین شام نے 6 مہینے تک محاصرہ اپنی فوج کیوں نہ بھیجی؟ سارے الزامات کہاں آئے؟ مولا کائنات کے ساتھ نہیں دیا باغیوں کا، تو بھائی وہ آپ والے تھے وہ کیوں نہیں ساتھ دے رہے تھے؟ سوال تو یہ ہے کہ چد بھی اپنی پٹ بھی اپنی سب اپنی۔ تو مورخین کی کارستانیاں دیکھی ہیں آپ نے کہ بھائی جنہوں نے جو ان کی حمایت قدم برتے تھے آپ پہلے ان سے پوچھیں کہ وہ کیوں نہیں لشکر لے کے آئے اور ان میں سے باہر چھوڑ چھوڑ کے کیوں چلے گئے، جن میں عمرو بن العاص جیسے لوگ بھی شامل وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے، ام المومنین بھی مکے جا کے تشریف فرما ہو گئیں وہ بھی وہاں جا کے بیٹھ گئیں، اور دونوں ام المومنین وہیں مکے میں تھیں، کوئی بھی یہاں پہ نہیں تھا، دونوں جناب وہاں، تو وہاں کوئی کچھ نہیں، سب کے زبانیں بھی بند ہیں، بھائی آپ لائیے لوگوں کے سامنے ان لوگوں نے کیا کیا۔ لیکن ان کے قتل کے بعد سارا الزام جن کی حامیوں نے کیا، اور بدلہ لینے وہ کھڑے ہوئے جنہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ اب یہ سب جناب سید الشہداء دیکھ رہے، تمام واقعات، مولا بابا کا ظاہری دور آیا، جنہوں نے بیعت کی تھی ان کو بیعت توڑتے دیکھا، جمل برپا ہو، صفین، نہروان بابا کے ساتھ، جو سارے کردار حسین کے سامنے، سارے کردار، ادھر بھی ساری مکاریوں کا نچوڑ، ادھر ساری رسول رسالت اور امامت کی حکمتوں کا نچوڑ۔ اب ایک نتیجہ دے رہے ہیں آج مقدمے کا، تمہید کا، کل سے ڈیٹیل میں جائیں گے۔ ساری مکاریوں کا نچوڑ یزید کی صورت میں آیا، اور وہ طاقت کے نشے میں، باپ منع کر کے گیا بیعت نہ لینا، اس کو بیعت لینی، بیعت لینی اگر حسین سے بیعت نہ لی، کیونکہ اس کو تو وہ دشمنیاں بھی نکالنی ہیں، وہ جناب سید الشہداء بھی آپ دیں گے صورتحال کیا ہوگی۔ لہذا سارے تجربات 55-56 سال کے جناب سید الشہداء کے پاس ہیں کہ اب اس کو یہاں لا کے کیسے شکست دینا ہے، حالانکہ ظاہری طور پہ تمام عوامل جناب سید الشہداء کے خلاف جا رہے ہیں، سب خلاف جا رہے ہیں، نہ لوگ ہیں ساتھ، کچھ نہیں، لیکن جناب سید الشہداء جانتے ہیں کہ یہ مالکہ تو سر کرنا ہے، مگر اس کے لیے قربانی اتنی بڑی دینی پڑے گی کہ جس کے بعد پھر یزید کا نام دشنام بن جائے، پھر یزید ایک برائی کی علامت بن جائے، یزید یزید نہ رہے بلکہ یزیدیت بن جائے، ایک برائی کی علامت، ظلم کی علامت، نفرت کی علامت، نام میں ہی نفرت، یہ حسین کا کارنامہ تھا، ورنہ یزید نام ہوتا تھا، یزید نام میں کوئی برائی نہیں تھی، خور ابن یزید الریائی ان کے والد کا نام یزید تھا، اور امام حسین کے جو صحابی شہید ہوئے 72 ان میں نام پڑھیے گا یزید نام کے 2 صحابی ہیں، ایک تو یقینی ہے مگر جہاں 100 سے زیادہ نام ہیں وہاں 2 نام ہیں، تو یزید نام تھا اس میں کوئی ایسی وہ نہیں تھی، لیکن یہ حسین کا کارنامہ تھا کہ اس کے بعد پھر یزید کا نام کیا ہو گیا، تاریخ میں بدی کی علامت بن گیا۔ اب کوئی اپنے بچے کا نام یزید ہی نہیں رکھتا، چاہے کچھ بھی کر لے اپنے بچے کا نام نہیں رکھتا، اس کو پتا ہے کہ محلے میں بچے اس کو پھر کس نام سے پکاریں گے، کوئی کتنی برائیاں کر لیں ذرا سی برائی کریں گے کہ تو ہے یزید، ہے نا، تو کچھ نام ایسے حسین نے بنا دی، تو پورا تجربہ نچوڑ تھا حسین کے پاس کہ اس کو نکل کے جانے نہیں دینا ہے، ہاں بس اس کے لیے ایک قربانی ذرا زیادہ، تو قربانی۔ اب یہ واقعہ جو امام حسین کی شہادت سے پہلے مشہور ہو گیا، یہ تو طے ہے نا، پہلے ہم طے کر چکے، بتا چکے آپ کو کہ وہ شہادت جو کسی کے شہید ہونے سے پہلے ہی مشہور ہو گئی، تو اس واقعے کو زندہ رکھنا میرے آپ کی بس کی بات نہیں، یعنی اس کا زندہ رہنا فطرت ہے، یہ فطرت الہی کے تحت کہ اس واقعے کو زندہ رکھنا ہے، اس کو باقی رکھنا ہے، تو اس کے لیے سارے انبیاء کی قربانیوں کا نچوڑ جمع کیا گیا۔ پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ تمام انبیاء کی مصیبتیں ایک طرف، میری ایک طرف، آپ نے مان لیا، میں نے مان لیا، ہم مسلمان ہیں سب، دوسروں نے تو نہیں مانا ان کا بھی، کیسے سارے انبیاء کی مصیبتیں، جناب نوح نے 950 سال مصیبتیں اٹھائیں، آپ کے پیغمبر کی تبلیغ کی عمر ہے 23 سال اور اس میں 13 سال سختیں، 10 سال مدینے میں تو کوئی سختی نہیں ہے، مکے کے 13 سال، جناب ایوب کی طرح کا امتحان دیا رسول نے، جناب یوسف کی طرح کا امتحان دیا، جناب یعقوب کی طرح کا امتحان دیا، جناب یحییٰ چیر دیے گئے آرے سے، اعتراض کرنے والے کے تو کریں گے نا، آپ مانتے رہیے اعتراض کرنے والا تو 50 اعتراض رکھ دے گا، ثابت کیجئے کیسے سارے انبیاء کی مصیبتیں رسول پر، میں جمع ہوئی حدیث رسول کی، تو میں نے کہا نا کہ یہ قرآن ہے وہ اہل بیت، ہر ایک کا ظاہر بھی ہے ہر ایک کا باطن بھی ہے، تلاش کیجئے۔ رسول پہلے بتا چکے کہ جس نے بھی حسین کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ تمام انبیاء کے امتحانات جمع ہوئے کربلا میں، اب ہم چیلنج کر سکتے ہیں کہ جہاں ایوب رک گئے وہاں حسین آگے بڑھ گئے، جہاں نوح کے قدم رکے وہاں حسین آگے بڑھ گئے، جہاں ابراہیم نے پٹی باندھی وہاں حسین نے پٹی نہیں باندھی، ہے کہ نہیں؟ تو یہ جتنے بھی امتحان ہیں سوائے کربلا کے کہیں نظر نہیں آئیں گے، انبیاء سے آگے بڑھ گئے حسین۔ لہذا اب رسول کہہ رہے ہیں، کیونکہ حسین کی جو بھی مصیبت ہے وہ رسول کی مصیبت ہے، حسین کی ہر مصیبت میں خدا کا رسول شریک ہے، لہذا فرما رہے ہیں کہ تمام انبیاء کی مصیبت ایک طرف، میری مصیبت ان سب سے زیادہ۔ صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد۔ تمام انبیاء کے امتحان کو یکجا کیا کربلا، بس اب میں آج اتنے ہی، اس سے زیادہ نہیں۔ کل سے انشاءاللہ تفصیل میں جائیں گے، دیکھیں گے کتنے آتے ہیں کتنے باقی رہ جاتے ہیں، سردی بھی ہے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ کل موضوع ہم نے یہ رکھ لیا ہے، خدا بہتر کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ تو عزیز و بس اب جتنی بھی مصیبت جناب ایوب کی آخری حد یہ تھی کہ بارے نہ بس، اب میری ناموس بازار میں چلی گئی، زوجہ کو بازار میں جانا پڑے، اب میرا امتحان ختم کر دیا اللہ نے، ختم کر دیا۔ خط جناب ابراہیم اسماعیل کو لے گئے، نہیں ذبح کر سکتے بیٹا ہے، ہاتھ کانپ جائیں گے۔ بیٹے نے خود کا پٹی باندھ لو بابا، اپنے بھی میرے بھی پٹی باندھ لی، اللہ نے امتحان ختم کر دیا، بس ٹھیک ہے پٹی باندھ لی، لیجیے مینڈا آ گیا دمبا آ گیا۔ جناب نوح بیٹے کے لیے پریشان ہے وہ ایسا، جناب یعقوب بیٹے کے لیے پریشان، روتے روتے بینائی چلی گئی، جبکہ قرآن کہتا ہے جناب یعقوب کو تو معلوم ہے کہ ملیں گے، خواب دیکھا تھا نا جناب یوسف نے، جناب یعقوب نے کیا کہا کسی کو بتانا نا، اس کا مطلب جانتے ہیں جناب یعقوب، اس کے باوجود اس صورتحال۔ لیکن کربلا میں معاملہ کیا ہے کہ 10 محرم کو مسئلہ ختم تھوڑی ہوا، اگر 10 محرم کو سب شہید ہو جاتے 10 محرم کو واقعی کربلا ختم تھا۔ آپ 3-4 دن یاد بناتے پیاسوں کی شہدا کی بات کر، لیکن نہیں، اس کے بعد جو مشن آگے بڑھا، یعنی حسین کا اصل امتحان شروع ہوا ہے عصر عاشورہ کے بعد۔ اور کہنے دیجئے مجھے شاید کہ وہ امتحان آج تک جاری ہے، آج تک جاری ہے مختلف جگہوں پہ، مختلف انداز بدل گئے، لیکن امتحان جاری، اصل امتحان شروع ہوا ہے عصر عاشور کے بعد۔ عصر عاشور جب جناب سید الشہداء خیمے میں آئے ہیں رخصت آخر کے لیے، بہن نے گلے میں باہیں ڈالی، رو رہی ہیں زاروں کا، جانتی ہیں کہ اب دوبارہ ملاقات، زیارت حسین کی اب نوک نیزہ پہ ہی ہوگی، اب زندگی میں ملاقات ہونے والی نہیں۔ تو حسین نے یہی سمجھایا کہ زینب جتنا رونا ہے ابھی رو لو، کیونکہ میرے بعد رونے کی فرصت نہیں، رونے کا موقع نہیں، نہ تمہیں رونے دیا جائے گا، یہ جتنا بھی کنبہ ہے تمہارے سپرد ہے، یہ میرا مقصد تمہارے سپرد ہے، یہ کربلا تمہارے سپرد ہے، تمہیں آگے لے کر بڑھانا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایسی خاتون 72 جنازے جس نے ایک دن میں دیکھے ہیں، اور اس میں تمام عزیزوں کی لاشیں، آپ اس کی ہمت تو دیکھیے آپ، کہ کسی بھی موقع پر اس کے خطبے میں کہیں لہجہ اس کا کانپا نہیں ہے۔ جہاں باطل نے لوگوں کے افکار کو منتشر کرنے کی کوشش کی، بہکانے کی کوشش کی، بنت بوترا فوراً سامنے آئی اور للکارا باطل، ایک ایسی خاتون جو اتنی لاشیں اتنا بڑا سانحہ دیکھ چکی، اس کے باوجود کفوہ ہو شام ہو 20 سے زیادہ خطبات اور چھوٹے چھوٹے جملے جناب ثانیہ زہرا کے موجود تاریخ میں، کہ جہاں کسی نے غلط بات کرنے کی کوشش کی فوراً ثانیہ زہرا نے اس کو جواب دیا، جبکہ ہاتھ پسے پشت بندے ہوں سر پہ چادر نہ ہو، یہ حال ہے۔ جب خیمے جل چکے ہیں تو اکیلی زینب ہے کہ جس نے اپنے اعصاب اور حواس کو جمع کیا، جلتے ہوئے خیموں سے امام کو بھی بچا رہی ہیں، بکھرے ہوئے بچوں عورتوں کو بھی سمیٹا ہے، جلے ہوئے خیموں کی راکھ سے کچھ ٹکڑے تیار نکالے, فرش بچھایا, کچھ سروں پہ ڈالے. یہ حالت ہے جناب زینب, اس طرح سب کو سمیٹ رہی ہے جناب زینب. اور وہاں واقع کربلا کے بعد یہ کہ اب کیا کیا جائے. عمر سعد نے پیغام بھیجا ابن زیاد کو کہ ہو گیا, ختم کر دیا, اب کیا کریں. تو وہاں سے آرڈر یہ ہے کہ ایک دن ٹھہرو, اس طرح نہیں لانا ہے, بلکہ ان کو باقاعدہ جلوس کی صورت میں لانا ہے, یعنی تیاری کی جائے. تو ایک تو فتح کا اعلان کیا جائے, دوسرے کوفے والوں پر خوف اور دہشت بٹھا دی جائے کہ جو امیر کے خلاف بات کرے گا اس کا انجام یہ. اور سروں کو نیزوں پہ بلند کر کے لانا, جو ان کی خواتین ہیں ان کو پشت ناکہ پر لے کر آنا. 12 محرم کو یہ آرڈر پہنچا ہے صبح, اور 12 محرم کو عمر سعد نے حکم دیا کہ تمام اسیروں کو باندھ کر ناکوں میں سوار کرایا جائے. جناب سیدے سجاد کا عالم یہ کہ زنجیروں میں جکڑا گیا اور توق خاردار گلے میں. توق خاردار کیا ہے؟ جس میں اندر کی سمت میں میخیں اور کیلے نکلی, کہ جب معصوم گردن کو حرکت دینے کی کوشش کرے تو میخیں اس کے گلے میں چپتی ہیں. یہ توق خاردار. بیویوں کے ہاتھ پسے پشت باندھے گئے. بے پالانوں کے اونٹ, مجھے بتائیے کہ بے پالانوں کے اونٹ پہ بیویاں کیسے بیٹھ سکتی ہوں گی. ان میں بچوں کا یہ عالم تھا کہ روایت نہ ہوتی تو میں کبھی بھی نہ پڑھتا کہ کبھی سکینہ کو ناقے کی پشت سے باندھا جاتا تھا رسی کے ساتھ, کبھی ناقے کے شکم سے. اور اس پہ درایت پیش کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے بچے تو بیٹھ نہیں سکتے بے پالانوں کے اونٹ پہ, تو ان کو رسیوں سے باندھا جاتا تھا. اور اس عالم میں جب اونٹ دوڑائے جاتے تھے یہ بچے گر جاتے تھے, اور جب بچے گر جاتے تھے تو شہید ہو جاتے تھے. اور یہ تاریخ میں موجود ہے کہ کتنے بچے اونٹوں سے گر کے شہید ہو گئے. جناب سکینہ کے بارے میں ایک روایت ہے, یہ بھی موجود ہے, اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ موجود ہے, کہ آپ کو رسی سے باندھا گیا تھا پشت ناکہ پہ, کیونکہ آپ بیٹھ چھوٹی سی تھی, بیٹھی نہیں سکتی تھی پشت ناکہ پہ, کیسے بیٹھتی, کس طرح جاتی, بار بار گر جاتی ہوں گی. لہٰذا اب جب سب ناکوں پہ سوار ہوئے تو اب حکم آیا ہے کہ ان کو لاشوں کے بیچ سے لے جاؤ. وہ جو قتل گاہ میں شہدا کے لاشیں بکھرے ہوئے ہیں ان لاشوں کے بیچ, تاکہ ان کے غم و اندوہ میں اور اضافہ ہو جائے. حضرت آران حسین, بس یہ وہ مرحلہ تھا جہاں کسی بیوی سے بھی برداشت نہ ہو سکا. جو ہی لاشوں کے درمیان یہ ناقے پہنچے, بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹوں سے نیچے پھینکنا شروع کر دیا, گرانا شروع کر دیا. ہر بیوی گھسٹ گھسٹ کر اپنے وارث کے لاشے پر پہنچتی, اور ثانیہ زہرا حسین کے لاشے. ایک بیوی اور ہیں جناب میرا باپ, جو لاشے حسین کا طواف کر رہے ہیں. کئی بار طواف کرنے کے بعد جناب میرا باپ نے قدموں پہ سر رکھ دیا ہے, والی اس قمیض کو معاف کر دیتے, میرے سر پہ چادر نہیں کہ آپ کے لاشے پر ڈال دیتے, اور میرے تو ہاتھ بھی پسے پشت بندے ہیں. اگر میرے ہاتھ ہی کھلے ہوتے تو اپنے ہاتھوں سے خاک اٹھا کے آپ کے لاشے کو چھپا دیتے. ایک اعلان درمیان میں کرنا تھا, بھول گیا میں. جیسے میں نے فاتحہ پڑھوائی تھی غزہ اور دیگر شہداء پارا چنا رنگو کے بارے میں, کل بہت بڑی ریلی ہے امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی جانب سے نمائش لے کے پریس کلب تک, تو انشاءاللہ کوشش کیجیے گا کہ اس کو ایک فریضہ سمجھتے ہوئے ظلم کے خلاف نفرت کا اعلان کرنے کے لیے, مظلوم کی حمایت کا اعلان کرنے کے لیے جتنے افراد جا سکتے جائیے. ان باتوں کو یہ نہ سمجھا کیجیے کہ یہ سیاست آ گئی, فلاں گئی, فلاں گئی. او بھائی, اگر ظالم کی نفرت دل میں نہیں ہے تو شیعہ نہیں ہو سکتا, مظلوم کی حمایت دل میں نہیں ہے تو شیعہ نہیں ہے. یہ کربلا سکھاتی ہے کہ کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز بلند کرنی. بابا مظلوموں کے ماننے والے ہیں, لہٰذا کوشش کیجیے گا کہ پہنچیے گا وہاں پہ, گاڑیاں بھی مختلف علاقوں سے چلے آئیں گے. بارہ الہ ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لیں. اور جو نام میں نے پہلے لیے تھے, خمینی ابو الشکن رحمۃ اللہ علیہ, شہید مظلوم علامہ عارف حسین حسینی, شہداء پارا چنار, شہداء غزہ, شہداء ہنگور, شہداء کوئٹہ اور یہاں کراچی کے, اور ابھی سبھی میں آج ایک ڈاکٹر ثقلین شہید کیے گئے. ان تمام شہداء میں اپنے تمام مرحومین کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ, 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما لیجیے.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير